بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب آخری مارکہ کا پارٹ نمبر 18 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں نسیم حجازی. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org www.qurtaba.org. باب نمبر 18 مندر کی دیوی. 2. اگلی رات کے تیسرے پہر مندر میں ناقوس اور گھنٹیوں کی صدائیں اور پجاریوں کے بھجن اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ مندر کی دیوی مہادیو کے چرنوں میں پہنچ چکی ہے. روپوتی رات کے تیسرے پہر مندر میں ناقوس اور گھنٹیوں کے شور سے جاگ اٹھی اور دیر تک بے حس و حرکت اپنے بستر پر پڑی رہی. رات کے وقت کمرے میں گھٹن سی تھی, اس لیے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں کھول رکھی تھیں. مندر کے مختلف گوشوں سے ناقوس اور گھنٹیوں کے علاوہ اسے پجاریوں کے بھجن بھی سنائی دے رہے تھے. پجاریوں کا ایک گروہ بھجن گاتا ہوا اس کے کمرے کے قریب آ گیا. پھر اس نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی اور دروازے کے سامنے کئی پجاری مشعلیں اٹھائے کھڑے ہیں. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اس کا دل دھڑکنے لگا. ایک پجاری ہاتھ میں مشعل لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا. اس کے بعد دو اور پجاری اندر آ گئے. وہ ان کی تعظیم کے لیے اٹھی. ایک پجاری نے اس پر گنگا جل چھڑکا, دوسرے نے پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا, تیسرے نے کمرے میں عطر چھڑک دیا اور کمرے کی فضا مہک اٹھی. پھر وہ مہادیو کی جے کے نعرے لگاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد دو عمر رسیدہ عورتیں کمرے میں داخل ہوئیں اور روپوتی کے بازو پکڑ کر باہر لے گئیں. راستے میں پجاری قطاریں باندھے کھڑے تھے. جب وہ صحن سے گزر رہی تھی تو وہ جھک جھک کر اس کے پاؤں چھو رہے تھے. روپوتی کا دماغ ساتویں آسمان پر تھا. وہ اپنا ماضی بھول چکی تھی اور مستقبل سے بے پرواہ تھی. اس کے سامنے صرف حال تھا. مسرت کے کہہ کہوں اور خوشی کے نغموں سے لبریز اب وہ ایک گاؤں کی بھولی بھالی لڑکی نہ تھی جس نے ایک معمولی حیثیت کے نوجوان کے لیے محبت کے گیت گائے تھے, بلکہ وہ ایک رانی تھی. مہادیووں کی داسی کو اپنی عظمت کا پورا پورا احساس تھا. صحن سے گزرنے کے بعد وہ ایک کشادہ زینے کے راستے بالائی منزل میں داخل ہوئی. کھلی چھت پر سنگ مرمر کا فرش بنا ہوا تھا. بائیں ہاتھ برامدے کے پیچھے چند کمرے تھے جن کے دریچے سمندر کی طرف کھلتے تھے. دائیں ہاتھ ایک بارہ دری تھی جس کے ستونوں پر سونے کے خول چڑھے ہوئے تھے. داسیاں جو اس کی رہنمائی کر رہی تھیں اسے ایک کشادہ کمرے میں لے گئیں. کمرے کی سنہری چھت کے ساتھ جواہرات سے مرصع فانوس لٹک رہے تھے. آبنوس کے فرش پر ہاتھی دانت کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے. دروازوں اور دریچوں پر زرتار پردے لٹک رہے تھے. دیواروں کے ساتھ ساگوان کی لکڑی کے تختے اس صفائی سے لگے ہوئے تھے کہ ان کے جوڑ تک دکھائی نہیں دیتے تھے. تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قد آدم آئینے تھے. سونے اور چاندی کی چند کرسیوں کے درمیان ایک خوبصورت پلنگ تھا جو مخمل کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. داسیاں روپوتی کو کمرے میں تنہا چھوڑ کر چلی گئیں. روپوتی کچھ دیر حیرت و استعجاب کے عالم میں کمرے کا ساز و سامان دیکھتی رہی. پھر اس نے یکے بعد دیگرے برابر والے دو کمروں کا جائزہ لیا. ان کمروں میں زیادہ تر کپڑوں کے صندوق اور آرائش کا سامان تھا. وہ واپس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی. اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے دیوار میں ایک شگاف پیدا ہو رہا ہے اور وہ بدہواسی کے عالم میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی. شگاف بڑھتے بڑھتے ایک دروازے کے برابر ہو گیا. وہ بھاگنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ کسی کی آواز آئی, گھبراؤ نہیں. ایک ثانیے کے بعد وہ مندر کے بڑے پروہت کو دیکھ رہی تھی. پروہت اطمینان سے آگے بڑھا. روپوتی نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی. تم ڈر گئی تھی؟ پروہت نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا. روپوتی کا سارا جسم لرز اٹھا اور اس نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا, مہاراج مجھے معلوم نہ تھا کہ دیوار میں کوئی دروازہ بھی ہے. یہ ہمارے محل کا راستہ ہے, اب تو تمہیں ڈر نہیں لگے گا. روپوتی نے ایک نظر پروہت کی طرف دیکھا اور اسے ایک بار پھر خوف سا محسوس ہونے لگا. پروہت نے اپنے سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا, تم بہت خوش قسمت ہو. آج رات تم وہ تاج پہنو گی جس کی تمنا اس ملک کی شہزادیاں کرتی ہیں. یہ سب آپ کی دیا ہے مہاراج. نہیں, یہ دیوتاؤں کی کرپا ہے. روپوتی نے ڈرتے ڈرتے کہا, مہاراج اگر آپ خفا نہ ہوں تو ایک سوال پوچھوں. پوچھو. مندر کی دیوی مہادیو کے چرنوں میں کیسے پہنچ جاتی ہے؟ پروہت نے جواب دیا, یہ سوال پوچھنا پاپ ہے. جب دیوتاؤں کی مرضی ہوگی تو تمہیں خود بخود اس سوال کا جواب معلوم ہو جائے گا. شاید آج رات تم وہ باتیں سمجھنے لگ جاؤ جو دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ دن تمہارے آرام کا دن ہے. پروہت اسی راستے واپس چلا گیا اور روپوتی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی. دیر تک وہ یہ محسوس کرتی رہی کہ وہ محیب اور پرسرار آنکھیں اسے کمرے کی چھت اور دیواروں سے جھانک رہی ہیں. طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر بعد مندر کا پروہت ایک غیر متوقع پریشانی کا سامنا کر رہا تھا. पांच पुजारी जो कामनी को कश्ती पर बिठाकर देवता के चरणों में पहुंचाने के लिए गए थे अभी तक लापता थे। दोपहर के करीब मंदिर से थोड़ी दूर एक पुजारी की लाश मिली तो उसने ये नतीजा निकाला कि कश्ती डूब चुकी है और कामनी के साथ बाकी पुजारी भी आदमखोर मछलियों का शिकार हो गए हैं। शाम के वक्त उम्र रसीदा दासियां जो मंदिर की देवी की खिदमत पर मामूर थीं रूपवती को नहलाने और उसके जिस्म पर खुशबुएं मलने के बाद उसे नया लिबास पहना रही थीं। पुरोहित दीवार के खुफिया रास्ते के बजाय दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ 11 चीदा चीदा पुजारी थे। एक पुजारी सोने का तख्त उठाए हुए था जिसमें मंदिर की देवी के ताज के अलावा बेशकीमत जेवरात रखे हुए थे। पुरोहित के इशारे से दासियों ने रूपवती को जेवरात से लाद दिया। इसके बाद पुरोहित ने दोनों हाथों से ताज उठाया और रूपवती के सर पर रख दिया। एक पुजारी ने नाकूस बजाया और आन की आन में मंदिर के हर गोशे से नाकूस और घंटियों की सदाएं सुनाई देने लगी। पुजारी और पुरोहित भजन गाते हुए वापस चले गए और रूपवती के पास सिर्फ दो दासियां रह गईं। एक दासी ने आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा, आगे बढ़कर देखिए, आप महारानी मालूम होती हैं। रूपवती झिझकती हुई आईने की तरफ बढ़ी। आईने में आज उसे अपनी सूरत बिल्कुल नई नजर आ रही थी। एक दासी ने कहा, अब आप आराम करें, जब आपकी बारी आएगी तो हम आपको ले जाएंगे। दासियां कमरे से बाहर निकल गईं। रूपवती कुर्सी घसीटकर आईने के सामने बैठ गई। 3 रात के वक्त मंदिर का पुरोहित, दासियां और चीदा चीदा पुजारी दम खुद होकर सोमनाथ के सामने नई देवी का रक्स देख रहे थे। जब उठती हुई लहर का पानी कमरे में पहुंच गया तो रूपवती का नाच खत्म हुआ। पुजारी महादेव की जय के नारे बुलंद करने लगे और मंदिर में नाकूस और घंटियां बजने लगी। थोड़ी देर में वसी कमरा खाली हो चुका था। उठती हुई लहर आहिस्ता आहिस्ता सोमनाथ के बुत को अपने आगोश में ले रही थी। मंदिर की तरह कले में भी हजारों इंसान महादेव की जय के नारे बुलंद कर रहे थे। नाच से फारिग होते ही रूपवती ने दो उम्र रसीदा दासियों की रहनुमाई में अपने कयामगाह का रुख किया। दासियां उसे कमरे में छोड़कर वापस चली गईं। रूपवती कुछ देर एक आईने के सामने खड़ी होकर फानूसों की रोशनी में अपना चेहरा देखती रही, फिर कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल मुसर्रत के समंदर में गोते खा रहा था। थोड़ी देर आराम के बाद उसने अपना भारी ताज उठाकर सोने की तबाई पर रख दिया। फिर वो उठकर एक दरीचे के सामने खड़ी हो गई। सख्त जहनी और जिस्मानी थकावट के बावजूद उसकी आंखों में नींद न थी। उसके पास कोई न था और उसे शिद्दत से तन्हाई का एहसास हो रहा था। वो सोचने लगी, अगर मैं पुरोहित से दरखास्त करूं तो वह साथ के खाली कमरे में मेरी किसी सहेली को रहने की इजाजत दे देगा। फिर उसे ख्याल आया कि उससे पहले कामनी उस जगह तन्हा रहती थी, मुमकिन है मंदिर की देवी के लिए तन्हा रहना जरूरी हो। अचानक उसे कमरे की दीवार में खड़खड़ाहट सुनाई दी और वो मुड़कर उस तरफ देखने लगी। दीवार में खुफिया दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। उसका दिल धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद पुरोहित नमूदार हुआ। उसके हाथों में तरोताजा फूलों के हार थे। रूपवती आगे बढ़कर उसके पांव छूने के लिए झुकी। पुरोहित ने कुछ कहे बगैर उसके गले में हार डाल दिए। रूपवती के सामने एक बार फिर दो मुहीब और पुरसरार आँचने लगी। मेरे साथ आओ, पुरोहित ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। कहाँ महाराज? आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता, पुरोहित ये कहते हुए खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ा। रूपवती एक लम्हा खड़ी रही, फिर उसके पीछे चल पड़ी। दरवाजे से आगे एक जीना कंदीलों की रोशनी से जगमगा रहा था। जीने से उतरकर वो एक तंग रास्ते पर चलते रहे। यह रास्ता समंदर के किनारे एक बुलंद चबूतरे पर खत्म हो गया। उस चबूतरे की सीढ़ियां पानी में उतरती थीं। पुरोहित ने चबूतरे के किनारे खड़े होकर कहा, अब थोड़ी देर में समंदर का पानी उतरना शुरू हो जाएगा। वो देखो, पानी 8वीं सीढ़ी से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब यह है कि मंदिर में महादेव की मूर्ति अब पानी में छुप चुकी है। आओ, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। रूपवती कदरे मुतमईन होकर पुरोहित के पीछे चल दी। उसका जमीर इस बात पर मलामत कर रहा था कि जब पुरोहित ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा था तो वो डर क्यों गई थी। कुछ दूर समंदर के किनारे किनारे चलने के बाद वो दाएं हाथ कुशादा सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। फिर वो एक खुले सहन में दाखिल हुए। चांद बादलों की ओट से निकला हुआ था। सहन में चांदनी फैली हुई थी। बागीचे में खिले हुए रंग रंग के फूल मुस्कुरा रहे थे। सहन के दरमियान एक संगे मरमर का तालाब था और तालाब से कुछ दूर आगे रूपवती अपने सामने एक आलीशान महल देख रही थी। महल में दाखिल होने के बाद वो हैरान थी कि वहां कोई नौकर या पहरेदार न था। इसके बावजूद महल का गोशा गोशा रोशन था। पुरोहित के पीछे कुशादा जीने पर चढ़ने के बाद वो एक निहायत शानदार कमरे में दाखिल हुई। उस कमरे की आराइश और जेबाइश देखकर उसे अपना कमरा उस कमरे के मुकाबले में हीच नजर आ रहा था। कमरे के दरमियान महादेव का सोने का बुत नस्ब था और उसके इर्द गिर्द दासियों के चांदी के बुत रक्स करते दिखाई गए थे। पुरोहित ने जरदार पर्दा हटाकर बगल के कमरे का दरवाजा खोला और रूपवती को अपने पीछे आने का इशारा किया। रूपवती अंदर चली गई। कमरा तेज खुशबुओं से महक रहा था। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे जो आज तक रूपवती ने नहीं देखे थे। ایک طرف ایک کشادہ پلنگ بچھا ہوا تھا۔ پروہت نے پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ روپتی۔ جی جی، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتی۔ کیسی گستاخی؟ تم مندر کی دیوی ہو اور میں تمہاری سیوا کے لیے ہوں۔ پروہت نے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی چڑھا دی۔ روپتی نے اچانک یہ محسوس کیا کہ اس کے سامنے مندر کا پروہت نہیں بلکہ ایک اور انسان کھڑا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جسم لرز رہا تھا۔ پروہت نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دیے اور اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں کی گرفت میں لے کر اوپر اٹھایا اور کہا، میری طرف دیکھو روپتی، میں مہادیو ہوں۔ روپتی کے نگاہوں کے سامنے تاریکی چھا گئی اور اس تاریکی میں سے پروہت کی انگنت آنکھیں ناچتی دکھائی دینے لگیں۔ زیادہ پرسرار، زیادہ محیب، تھوڑی دیر کے لیے اس کے جسم کا خون منجمد ہو گیا۔ ڈرو نہیں روپتی، ڈرو نہیں، پروہت نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیا۔ اچانک روپتی کے مردہ رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ کسی نے دہکتے ہوئے انگارے اس کے جسم پر رکھ دیے ہیں۔ مندر کی دیوی اور مہادیو کی پجارن ہونے کے باوجود وہ ایک عورت تھی۔ ابلی کسی تیزی کے ساتھ پروہت کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ پروہت آگے بڑھا لیکن کسی نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ گھبرا کر اس طرف دیکھنے لگا۔ روپتی نے دونوں ہاتھوں سے سونے کا پھول دان اٹھایا اور آگے بڑھ کر پروہت کے سر پر دے مارا۔ پروہت چکرا کر گر پڑا اور ساتھ ہی کوئی زیادہ شدت سے دروازے کو دھکے دینے لگا۔ روپتی نے بھاگ کر دروازہ کھولا، اس کے سامنے تین پجاری کھڑے تھے۔ روپتی چلائی، میں نے اسے مار دیا ہے، میں نے مندر کے پروہت کو مار دیا ہے، وہ پاپی تھا۔ ایک پجاری نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا، آہستہ بولو روپتی، میں رام ناتھ ہوں۔ اور وہ نیند بے ہوشی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رام ناتھ کے دو ساتھی اندر آئے، ان میں سے ایک رمبیر اور دوسری کامنی تھی۔ رمبیر نے پروہت کے قریب جا کر اس کی نبض دیکھتے ہوئے کہا، یہ زندہ ہے۔ کامنی نے خنجر نکال کر پروہت پر وار کرنے کی کوشش کی لیکن رمبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ رام ناتھ، رام ناتھ، روپتی نے نحیف آواز میں کہا اور پھر اچانک اس کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لینے لگی۔ روپتی، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، کامنی نے کہا۔ روپتی کے کانوں کو اس کی آواز مانوس معلوم ہوئی اور وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اچانک بولی، کامنی، کامنی تم؟ ڈرو نہیں روپا، میں زندہ ہوں۔ روپتی ایک ثانیہ سکتے میں رہی، پھر رام ناتھ کو چھوڑ کر کامنی سے لپٹ گئی۔ رمبیر نے کہا، اب ہمیں جلدی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ کامنی نے جواب دیا، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، صبح تک پروہت کے محل میں کوئی نہیں آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد یہ چاروں پروہت کے محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے کنارے چبوترے پر سے گزرتے ہوئے ایک جگہ ٹھہر گئے۔ کنارے سے تھوڑے فاصلے پر ایک کشتی کھڑی تھی۔ ملاحوں نے انہیں دیکھ کر کشتی سیڑھیوں سے لگا دی اور وہ کشتی پر بیٹھ گئے۔ روپتی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ رام ناتھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم وہاں کیسے پہنچے۔ اس کے جواب میں رام ناتھ اسے سمجھا رہا تھا، یہ سب کامنی دیوی کی مہربانی ہے، اگر یہ ہمارا ساتھ نہ دیتی تو ہم مندر میں تمہیں کبھی نہ تلاش کر سکتے۔ پھر وہ کامنی کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے بتایا کہ رام ناتھ پھر وہ کامنی کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے بتایا کہ رام ناتھ اور اس کے ساتھیوں نے اسے آدم خور مچھلیوں کا شکار ہونے سے بچا لیا تھا۔ جو کشتی مندر سے دور جا رہی تھی، روپتی کا خوف کم ہو رہا تھا۔ اس نے رام ناتھ سے دریافت کیا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رام ناتھ نے مغرب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، وہ جہاز ہمارا انتظار کر رہا ہے، اس پر سوار ہو کر ہم یہاں سے کوسوں دور کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس ملک میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پروہت کے آدمی ہمارا پیچھا نہیں کریں گے؟ اگر وہ مر گیا تو مندر میں مجھے نہ پا کر وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ اسے میں نے مارا ہے۔ رمبیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں نے اسے دیکھا تھا، وہ مرا نہیں، اس کی نبض چل رہی تھی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا اور ہم میں سے کسی کو دیکھ کر پہچان لیتا تو ہم یقیناً اسے مار دیتے۔ صبح جب اسے پجاری اسے کمرے سے باہر نکالیں گے تو وہ تمہارا نام لینے کے بجائے اپنے زخمی ہونے کے بارے میں کوئی بہانہ پیش کرے گا۔ کامنی بولی، میں جانتی ہوں وہ کیا کرے گا، وہ اپنی بدنامی کے ڈر سے صرف ان پجاریوں کو تمہاری تلاش کا حکم دے گا جو مندر کے ہر راز سے واقف ہیں۔ پھر وہ یہ اعلان کر دے گا کہ میری طرح تم بھی مہادیو کے چرنوں میں پہنچ چکی ہو۔ اس کے بعد شہر اور آس پاس کے علاقے میں شاید خفیہ طور پر تمہاری تلاش جاری رہے۔ تھوڑی دیر بعد روپتی اور کامنی آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور رام ناتھ رمبیر کو سمجھا رہا تھا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اور کامنی تمہارے گاؤں چلیں تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، یہاں اب تمہارا کوئی کام نہیں، سومناتھ کے آس پاس رہنا تمہارے لیے خطرناک ہے۔ نہیں، میں یہیں رہنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں یقیناً تمہارا ساتھ دیتا۔ سلمان تمہیں کسی محفوظ جگہ اتار دے گا، اس کے بعد تم سیدھے کروچ کا رخ کرو، تمہارے لیے میرے گھر سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہوگی۔ میں گھر جانے کے لیے اس دن کا انتظار کروں گا جب سلطان محمود کی فوجیں سومناتھ کے قلعے پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ چکی ہوں گی۔ میں اپنی آنکھوں سے اس مندر کی تباہی دیکھنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد ظلم پر رکھی گئی ہے، ظلم کے ایوانوں کی بنیادیں کھودنے کے سوا اب میری زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی. شکنتلا کے بغیر میرے لیے گھر اور ویرانے میں کوئی فرق نہیں. کشتی جہاز کے قریب پہنچی تو سلمان جو اپنے ملاحوں کے ساتھ تختے پر کھڑا تھا بلند آواز میں بولا, تم نے بہت دیر لگائی, اس لڑکی کا پتہ چلا؟ لمبیر نے جواب دیا, ہم اسے لے آئے ہیں, اسے مندر سے نکالنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئی, کسی کو خبر تک نہیں ہوئی. اتنے میں کشتی جہاز کے ساتھ آ لگی اور وہ رسی کی سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھنے لگے. رام ناتھ روپتی کو ہاتھ کے سہارے اوپر چڑھا رہا تھا. کشتی کے تین ملاح جہاز پر آ گئے اور باقی چار وہیں رہے. سلمان نے رمبیر سے کہا, اب باتوں کا وقت نہیں, ہمیں صبح کی روشنی سے پہلے یہاں سے کافی دور نکل جانا چاہیے. تم نے اپنے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ رمبیر نے جواب دیا, میں واپس عبداللہ کے پاس جا رہا ہوں. سلمان نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا, اچھا خدا حافظ, انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک دوسرے سے ملیں گے. رمبیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا, آپ نے مندر کے قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ سلمان نے جواب دیا, آپ ان کی فکر نہ کریں, انہیں کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے گا جو سومناتھ کے پجاریوں کے پہنچ سے دور ہو. روپتی نے دبی زبان میں کامنی سے پوچھا, قیدی کون ہیں؟ کامنی نے جواب دیا, مجھے کشتی پر بٹھا کر لانے والوں میں سے تین پجاری زندہ گرفتار کر لیے گئے تھے. سلمان سے مسافہ کرنے کے بعد رمبیر نے رام ناتھ سے ہاتھ ملایا. رام ناتھ کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے لبریز تھیں. سلمان نے جہاز کے بادبان کھولنے کا حکم دیا اور رمبیر رسیوں کی سیڑھی سے نیچے اتر کر کشتی میں آ گیا اور کشتی واپس ہو گئی. تھوڑی دیر بعد جہاز روانہ ہو گیا. رام ناتھ, روپتی اور کامنی کچھ دیر جنگلے کے ساتھ کھڑے کشتی کو دیکھتے رہے, پھر کامنی نیند کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی. روپتی ادھر ادھر دیکھ کر رام ناتھ کہتی ہوئی بے اختیار اس سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. رام ناتھ, مجھے معاف کر دو, مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں. رام ناتھ نے کہا, روپا, جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ ایک بھیانک سپنا تھا, اسے بھول جاؤ. آج کے بعد ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھیں گے. ہم ایک بار پھر اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو نغموں اور کہکہوں سے بھر دیں گے. روپوتی, آج ہم نے نیا جنم لیا ہے. چلو اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے. جہاز کے کپتان نے تمہارے اور کامنی کے لیے اپنا کمرہ خالی کر دیا ہے. روپوتی اس کے ساتھ چل پڑی, لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد وہ اچانک رک گئی. ٹھہرو رام ناتھ, یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گلے سے جواہرات کا ہار اتارا, پھر ہاتھوں پاؤں اور کانوں کے تمام زیور اتار کر ایک کے بعد دیگرے سمندر میں پھینکنے لگی. آن کی آن میں روپوتی نے ایک انگوٹھی کے سوا جو بری طرح اس کی انگلی میں پھنسی ہوئی تھی تمام زیورات سمندر کی نظر کر دیے. رام ناتھ نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اسے کھول کر موتیوں کی مالا جو اسے انہل واڑا کے راجا نے انعام میں دی تھی روپوتی کے گلے میں ڈال دی. چار. پروہت میں رات کے تیسرے پہر ہوش میں آ کر اٹھنے کی کوشش کی, لیکن سر میں درد کی ٹیس اٹھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اس نے دوبارہ اپنا سر فرش پر رکھ دیا اور لیٹے لیٹے آنکھیں کھول کر کمرے کا جائزہ لینے لگا. اچانک رات کے واقعات کی یاد بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں دوڑ گئی. وہ اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا. نکاحت کے باعث اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں. دروازہ باہر سے بند پا کر وہ اپنے نوکروں کو آوازیں دینے لگا. پھر اسے خیال آیا کہ صبح تک محل کے اس حصے میں کسی پجاری یا نوکر کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں. وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے سہلاتا ہوا بستر پر آ بیٹھا. اسے یقین تھا کہ مندر میں کوئی اس کے خلاف روپوتی کی پکار نہیں سنے گا. روپوتی کا قلعے میں پہنچ جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا تھا, لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ پہرے دار اسے مندر کے احاطے سے نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے. اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے سر پر چوٹ لگنے سے پہلے کوئی دروازے کو دھکے دے رہا تھا, لیکن وہ کون ہو سکتا تھا؟ شاید یہ میرا وہم ہو. وہ دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا سوچتا رہا. بالآخر وہ بستر پر لیٹ گیا, لیکن اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی. طلوع آفتاب کے بعد ایک پجارن اس سے ناشتے کے لیے پوچھنے آئی. باہر سے کنڈی لگی ہوئی دیکھ کر اس نے کسی نوکر کو آواز دی. پروہت بستر سے اٹھا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا. پجارن نے باہر سے کنڈی کھول دی. پروہت اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پجارن سے کوئی بات کیے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا روپوتی کی قائم گاہ کی طرف چل دیا. روپوتی کے کمرے سے باہر اس کی خدمت گزار عورتیں حیران اور پریشان کھڑی تھیں. روپوتی کہاں ہے؟ پروہت نے پوچھا. ایک عورت نے جواب دیا, وہ یہاں نہیں ہے مہاراج, ہم صبح سے اسے تلاش کر رہے ہیں. پروہت کچھ کہے بغیر واپس مڑا. قریباً ایک ساعت کے بعد مندر کے چیدہ چیدہ پجاری خاموشی سے روپتی کو تلاش کر رہے تھے. اگلی صبح لوگ یہ خوشخبری سن رہے تھے کہ مندر کی نئی دیوی بھی مہادیو کے چرنوں میں پہنچ چکی ہے. یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا, لیکن لوگ اسے روپتی کا کمال سمجھتے تھے اور ہر جگہ اس کے حسن و جمال اور روحانی برتری کی تعریفیں ہو رہی تھیں. لیکن پروہت کے نزدیک یہ حادثہ کسی خوفناک انقلاب کی تمہید تھا. اس کے جانبازوں کا ایک گروہ بدستور روپتی کی تلاش میں تھا. پانچ. رمبیر روپوتی کو کامنی اور رام ناتھ کے ساتھ سلمان کے جہاز پر پہنچانے کے بعد عبداللہ کے پاس پہنچا تو سورج نکل چکا تھا. رات بھر کی بھاگ دوڑ کے باعث اس کا جسم تھکاوٹ سے چور تھا. اس نے عبداللہ کو مندر کے واقعات سنانے کے بعد کھانا کھایا اور ایک کوٹھڑی کے اندر جا کر لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا. دوپہر کے وقت وہ بیدار ہوا اور آنکھیں ملتا ہوا کوٹھڑی سے باہر نکل آیا. عبداللہ ایک درخت کے نیچے دھنی رمائے بیٹھا ایک اجنبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. اس نے رمبیر کو دیکھتے ہی آواز دی, ادھر آؤ رمبیر, تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر آئی ہے. رمبیر کا دل دھڑکنے لگا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا, کیسی خبر؟ تمہاری بہن مل گئی ہے. رمبیر کو اچانک اپنی دنیا کی مخموم فضاؤں میں مسرت کے نغمے سنائی دینے لگے. کب, کہاں, آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا. عبداللہ نے اجنبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, اسے عبد الواحد نے بھیجا ہے. اجنبی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور رمبیر نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا, کہاں ہے میری بہن؟ وہ آپ کے گھر پہنچ چکی ہے. رمبیر کے چند اور سوالات کے جواب میں اجنبی نے شکنتلا کی سرگزشت سنا دی. اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عبداللہ نے اٹھ کر رمبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. رمبیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا, اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں. اس نے کلمہ توحید پڑھتے ہوئے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا, میں مدت سے اسلام کی صداقت پر ایمان لا چکا ہوں اور آج آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں. خدا سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے ہمت اور استقامت عطا کرے اور میرے لیے ایک نیا نام بھی تجویز کیجیے. عبداللہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا, تمہاری صورت دیکھنے کے بعد مجھے تمہارا نام تجویز کرنے میں دیر نہیں لگے گی. میں نے تمہارے لیے یوسف کا نام پسند کیا ہے, اب تم اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے بےقرار ہوگے. وہ دیکھو تمہارا گھوڑا تیار کھڑا ہے. رمبیر کو چند قدم کے فاصلے پر ایک گھوڑا دکھائی دیا جس پر زین کسی ہوئی تھی. اس نے کہا, لیکن آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ میں ابھی جانا چاہتا ہوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک سومناتھ فتح نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. عبداللہ نے جواب دیا, عبدالواحد کے مکتوب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابھی کچھ مدت اس طرف سلطان کی پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں. سومناتھ کے متعلق تم تمام معلومات حاصل کر چکے ہو, اس لیے اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں, خصوصاً اس صورت میں جبکہ تمہاری بہن صبح و شام تمہاری راہ دیکھتی ہے. میں نے ان کی زبانی عبدالواحد کا پیغام سنتے ہی تمہارا گھوڑا تیار کرا دیا تھا لیکن تم سو رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد رمبیر اپنے گھر کا رخ کر رہا تھا. اس کی نگاہوں کے سامنے شکنتلا کی مسکراہٹیں ناچ رہی تھیں. 6. اگلے روز روپوتی گہری نیند سے بیدار ہوئی تو کامنی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. بہت دیر سوئی ہو تم, کامنی نے سوال کیا. وہ کہاں ہے؟ روپوتی نے سوال کیا. رامناتھ آیا تھا اور تمہیں سوتے دیکھ کر جہاز کے کپتان کے پاس چلا گیا ہے. اب تو کوئی خطرہ نہیں ہمیں, روپوتی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا. نہیں, اب ہم بہت دور آ چکے ہیں, روپوتی نے کہا. میں اب بھی یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میں نے ایک بھیانک سپنا دیکھا ہے. مجھے یقین نہیں آتا کہ سومناتھ کے مندر میں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. کامنی نے جواب دیا, بھگوان کا شکر کرو کہ تم بچ کر آ گئی ہو. روپوتی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا, کامنی میں ایک بات پوچھتی ہوں. جب تم مجھ سے آخری بار ملی تھی تو تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ تم اپنے انجام سے بے خبر نہیں ہو. کیا پروہت نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تمہارا وقت آ چکا ہے؟ ہاں, میرے اسرار پر اس نے مجھے بتا دیا تھا, اور اگر وہ نہ بتاتا تو بھی میرے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا کہ مندر میں میری زندگی ختم ہونے والی ہے. تمہیں اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم سمندر میں پھینک دی جاؤ گی؟ نہیں, مجھے اس نے یہی بتایا تھا کہ میں مہادیو کے چرنوں میں جا رہی ہوں. اور تمہیں اس بات کا یقین تھا؟ نہیں, لیکن اپنے دل کو فریب دینے کے سوا میرے لیے اور کوئی چارہ کار نہ تھا. روپوتی نے کہا, کامنی جب میں تمہاری صورت دیکھتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی سنگدل سے سنگدل انسان بھی تمہاری جان لے کر خوش ہو سکتا ہے. کامنی نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں لیتے ہوئے کہا, روپوتی پروہت کے پاپ چھپانے کے لیے میرا بلیدان ضروری تھا. کاش یہ لوگ مجھے نہ بچاتے, اس کے گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر میرے لیے زندگی ہر لمحہ موت سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. کامنی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. روپوتی نے اس کا سر اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا, کامنی میرے نکاح میں تم ایک دیوی ہو. دیوی؟ کامنی نے اپنے ہونٹوں پر ایک کرب انگیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا. نہیں نہیں, میں دیوی نہیں ہوں. اگر میں دیوی ہوتی تو وہ رات جب اس نے میری آبرو پر ہاتھ ڈالا تھا میری زندگی کی آخری رات ہوتی. اس رات وہ بھولی بھالی لڑکی جو مہادیو کی پجارن بننا چاہتی تھی مر چکی تھی, اور وہ کامنی جسے مندر کے پجاریوں نے اگلی صبح دیکھا تھا وہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنے ہر پاپ کی قیمت وصول کرنا چاہتی تھی, جسے صرف اس امید نے زندہ رہنے پر آمادہ کر دیا تھا کہ وہ ہیروں اور موتیوں میں تولی جائے گی اور راجے اور رانیاں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے. کامنی تم نے اپنی ایک بہن کو تباہی سے بچایا ہے, میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی. کامنی نے کہا, میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا, میں اس سے اپنا انتقام لینے گئی تھی. اگر رمبیر میرا ہاتھ نہ روکتا تو میرا خنجر اس کے سینے میں اتر چکا تھا. روپتی میں دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی, اب زندگی کا ہر لمحہ میرے لیے موت سے زیادہ بھیانک ہے. روپوتی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا, تم ہمارے ساتھ چلو گی کامنی, میں ساری عمر تمہاری سیوا کروں گی. نہیں, میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گی, کامنی نے روپوتی کا ہاتھ جھٹک کر کہا, میرا راستہ تم سے الگ ہے. روپوتی نے پریشان ہو کر کہا, لیکن کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ اس سوال کا جواب میں نے ابھی نہیں سوچا. باقی سارا دن کامنی بےحد مغموم رہی. شام کے قریب وہ روپوتی کے ساتھ سمندر کا منظر دیکھتی رہی. اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں. رام ناتھ کافی دیر ان کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا. روپوتی یہ محسوس کر رہی تھی کہ کامنی کی طبیعت رفتہ رفتہ سنبھل رہی ہے. رام ناتھ چلا گیا اور وہ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد سو گئیں. صبح کے وقت جب روپوتی کی آنکھ کھلی تو کامنی وہاں نہ تھی. اس نے سمجھا شاید باہر سمندر کا نظارہ کر رہی ہوگی. کچھ دیر انتظار کے بعد وہ اس کی تلاش میں نکلی لیکن کامنی کا کہیں پتہ نہ چلا. سلمان کے پوچھنے پر دو ملاحوں نے بیان کیا, کافی رات گئے ہم نے اسے جہاز پر ٹہلتے دیکھا تھا. وہ کہتی تھی کہ اندر میرا دم گھٹ رہا ہے, میں تھوڑی دیر ہوا خوری کے لیے آئی ہوں. تھوڑی دیر بعد وہ جہاز کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی اور اس کے بعد ہم نے اسے نہیں دیکھا. ہمارا خیال تھا کہ وہ نیچے اپنے کمرے میں جا چکی ہے. سلمان کے حکم سے ملاحوں نے جہاز کا کونا کونا چھان مارا لیکن کامنی کہیں نہ تھی. سلمان اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ سومناتھ کی دیوی سمندر کی آغوش میں پناہ لے چکی ہے. باب نمبر 19 مفرور. چند دن بعد سلمان نے رام ناتھ اور روپتی کو رات کے تیسرے پہر خلیج کچھ کے ساحل پر اتار دیا اور وہ ریت پر بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنے لگے. جہاز پر سفر کے آخری دو دن روپتی کی طبیعت ناساز رہی تھی لیکن اس نے رام ناتھ کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا. رام ناتھ جب کبھی اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور پریشانی کے آثار دیکھ کر تشویش کا اظہار کرتا تو وہ اسے یہ کہہ کر ڈال دیتی کہ سمندر کی ہوا کا اثر ہے, جہاز سے اترتے ہی میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ساحل پر پہنچ کر رام ناتھ نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت پہلے سے زیادہ مضمحل ہے. روپوتی کچھ دیر اس کے قریب بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی, پھر ایک جمائی لینے کے بعد زمین پر لیٹ گئی. رام ناتھ نے پریشان ہو کر کہا, کیوں روپوتی, کیا بات ہے؟ روپوتی نے جواب دیا, کچھ نہیں, یوں ہی لیٹ گئی ہوں, رات جہاز پر مجھے بالکل نیند نہیں آئی. رام ناتھ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, تمہیں تو بخار ہو رہا ہے. روپوتی نے کہا, نہیں مجھے بخار نہیں, یہ تمہارا وہم ہے, مجھے صرف تھوڑی دیر آرام کی ضرورت ہے. رام ناتھ نے کہا, سلمان کہتا تھا کہ اس جگہ آس پاس ماہی گیروں کی کئی بستیاں ہیں, ہم صبح ہوتے ہی کسی بستی میں پہنچ جائیں گے, وہاں تم اچھی طرح آرام کر سکو گی. روپوتی نے کہا, نہیں نہیں, میں چاہتی ہوں کہ ہم اس علاقے سے فوراً نکل جائیں. تلوا شہر کے ساتھ انہیں کوئی دو کوس کے فاصلے پر ایک بستی کے آثار دکھائی دیے اور وہ اس طرف چل دیے. بستی سے کوئی آدھ کوس کے فاصلے پر روپوتی زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے کہا, مجھے ذرا دم لینے دو رام ناتھ, میں تھک گئی ہوں. رام ناتھ اس کے پاس بیٹھ گیا. روپوتی اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتارتے ہوئے کہنے لگی, رام ناتھ اسے چھپا کر اپنے پاس رکھ لو, اسے پہن کر میرا بستی میں جانا ٹھیک نہیں. رام ناتھ نے روپوتی کے ہاتھ سے مالا لی اور قمیض کے اندرونی جیب میں رکھ لی. تھوڑی دیر بعد آرام کر کے وہ پھر اٹھ کر رام ناتھ کے ساتھ چل پڑی لیکن بستی تک پہنچتے پہنچتے وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی. ماہی گیروں کی یہ بستی 50-60 جھونپڑیوں پر مستمل تھی. بستی کا چودھری رام ناتھ کو اونچی ذات کا آدمی سمجھ کر اپنے گھر لے گیا. روپوتی باقی تمام دن اور اگلی رات بخار میں مبتلا رہی. رام ناتھ کو اس بستی کے ماہی گیروں کی زبانی معلوم ہوا کہ یہاں سے 8 کوس کے فاصلے پر ایک بہت بڑا قصبہ ہے اور وہاں اچھے وید موجود ہیں. چنانچہ دوسرے دن اس نے بستی میں ٹھہرنے کی بجائے روپوتی کو وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا. بستی کے چودھری نے 4 نوجوان بلائے اور وہ روپوتی کی کھاٹ اٹھا کر رام ناتھ کے ہمراہ چل دیے. دوپہر کے قریب یہ لوگ قصبے میں پہنچ گئے. رام ناتھ سیدھا وہاں کے مشہور ترین طبیب کے پاس پہنچا. طبیب نے ان کے آرام کے لیے اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کر دیا. رام ناتھ کے پاس سونے کے جو چند سکے تھے وہ اس نے وید کو پیش کر دیے لیکن 3 دن کے علاج کے بعد اسے محسوس ہونے لگا کہ روپوتی کی حالت بدستور خراب ہو رہی ہے. وہ پھر کسی اور طبیب کا پتہ لگانے کی غرض سے مقامی سردار کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ آج کل انہلواڑہ کا شاہی وید مندھیر آیا ہوا ہے, اگر تم وہاں پہنچ سکو تو مریضہ کی جان بچ سکتی ہے. لیکن اس سے علاج کرانا معمولی آدمی کا کام نہیں, وہ صرف سونے کی چمک دیکھ کر بات کرتا ہے. رام ناتھ نے پہلی بار انہلواڑہ کے راجہ سے اپنے ذاتی تعلقات جتانے کی ضرورت محسوس کی اور اس نے سردار کے سامنے راجہ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کا واقعہ بیان کر دیا. سردار اس قدر مغلوب ہوا کہ اس نے روپوتی کو مندھیر پہنچانے کے لیے اپنا خوبصورت رتھ اور بہترین بیل پیش کر دیے. اگلے دن رام ناتھ اور روپوتی رتھ پر سوار ہو کر مندھیر روانہ ہو گئے. 2 انہلواڑہ کے شاہی طبیب منوراج کا آبائی گھر مندھیر میں تھا اور وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے چند دنوں کے لیے انہلواڑہ سے مندھیر آیا کرتا تھا. یہاں صرف چند عمرہ ایسے تھے جو اس سے علاج کرا سکتے تھے. دولت کی اس کے پاس کمی نہ تھی, راجہ نے اسے ایک بہت بڑی جاگیر دے رکھی تھی لیکن اس کے باوجود وہ پڑھلے درجے کا لالچی تھا. عوام میں اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ مریض کی شکل دیکھتے ہی اس کی عمارت یا غربت کا اندازہ کر لیتا ہے. مندھیر میں راجہ کا چچا ٹھاکر رگھو ناتھ اس کا سرپرست تھا اور وہ کسی بیماری کے بغیر بھی اسے طرح طرح کی دوائیں کھلایا کرتا تھا. یہ پارٹ ختم ہوا، بقیہ حصہ اگلے پارٹ میں سنیے۔